بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ کتاب کا پارٹ نمبر 6 ہے. آج ہم آپ کے لیے بازی حصہ اول ریکارڈ کر رہے ہیں جس کے مصنف ایم اے راحت ہیں. یہ کتاب کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے.
دوسرے دن صبح کو پروفیسر ناشتے پر موجود نہیں تھے. میں جاگ گئی تھی. وہ تیار ہو کر باہر نکلے اور مجھ سے کہا کہ شاید وہ رات کو بھی واپس نہ آئے. میں فکر مند ہوں, سرخاب نے مجھے بتایا. کچھ کہہ کر نہیں گئے؟ کہاں جا رہے ہیں؟ نہیں, میرے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے. نہیں, کچھ بھی نہیں کہہ کے گئے. لیکن آپ ڈیوٹی پر جائیں گے بھیا؟ ہاں سرخاب, اب ختم کر دیں یہ چکر. مجھے کہتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے, لیکن کیا اب آپ یہ تکلیف ضروری سمجھتے ہیں؟ تھوڑے دن کی اجازت اور دے دو سرخاب. کیوں نہیں بھیا, اگر تم ضروری سمجھتے ہو تو کر لو. ہاں چند روز, میں نے کہا اور سرخاب مجھے دیکھنے لگی. پھر بولی, کیا تم نے کوئی خاص بات سوچی ہے؟ نہیں سرخاب, کیا سوچوں گا؟ میں نے بجھے ہوئے لہجے میں جواب دیا. اس کے بعد سرخاب نے کچھ نہیں کہا. ناشتہ کرتے ہوئے البتہ اس نے کہا, راشدہ کو میرا پیغام دے دینا, کہنا میں اس سے ملنا چاہتی ہوں. اوہ, بہتر ہے تم اسے فون کر لو. یہ بھی ٹھیک ہے. کیوں, تم اس سے بات نہیں کرنا چاہتے؟ کوئی حرج بھی نہیں سرخاب, لیکن میں اسے مخاطب کرنے کی جرات نہیں کر پاتا, نہ جانے کیا سمجھ بیٹھے. ٹھیک ہے, مجھے فون دے دو, میں خود ہی کر لوں گی, سرخاب نے کہا اور میں نے اسے فون نمبر دے دیا. پھر میں وہاں سے چل پڑا. لیکن اب صورتحال بدل چکی تھی. پروفیسر نے مجھے آزادی دی تھی اور میں اب اس آزادی سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا. میں نے بہت غور و فکر کیا تھا اور یہی فیصلہ کیا کہ اس دنیا میں جذباتی پن کے ساتھ زندہ نہیں رہا جا سکتا. یہ لمحہ الگ نوعیت کا حامل ہے. بہتر یہ ہے کہ لمحات سے تعاون کیا جائے اور اپنے مقصد کو سامنے رکھا جائے اور آہستہ آہستہ قدم بڑھائے جائیں. بیگم جہانگیر حزم معمول خلوص سے مسکرائیں اور پھر راستے میں انہوں نے کہا, طارق کو فون کر لینا بہتر ہے. میں نے جواب دیا اور اس کے بعد دیر تک خاموشی چھا گئی. بیگم جہانگیر کو دفتر چھوڑنے کے بعد میرے لیے کوئی کام نہیں رہ جاتا تھا, چنانچہ میں باہر نکل آیا. دن کے تقریباً 11 بجے میں نے طارق کو فون کیا تو ایک نسوانی آواز سنائی دی. کون ہے؟ طارق صاحب تشریف رکھتے ہیں؟ جی باتھ روم میں تشریف رکھتے ہیں. کون صاحب ہیں؟ میرا خیال ہے انہیں باتھ روم سے نکل آنے دیجیے, مجھے قائم مقام بنا کر گئے ہیں, اس لیے آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں کہہ دیں. اب آپ سے کیا کہوں, شرم آتی ہے, میں نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا. ہائے اللہ, یہ مرد شرماتے ہوئے کیسے لگتے ہیں, دیکھ لیں خود چند روز کے بعد, کیونکہ آپ لوگوں نے تو شرمانا ہی چھوڑ دیا. آپ کی یہ ادا بھی مردوں نے قبول کر لی, تو دیر کیوں کر رہے ہیں اتنی, جو کچھ کرنا ہے جلدی کریں. خیر باقی آئندہ. طارق باتھ روم سے نکل آیا تھا اور پھر چند لمحوں کے بعد طارق کی آواز سنائی دی. ہیلو, میں منصور بول رہا ہوں طارق صاحب. منصور, میں پہچان نہیں سکا, بیگم جہانگیر کا ڈرائیور, میں نے فوراً ہی کہا. اوہ منصور, کیا احمقانہ تعارف کروایا ہے, تمہاری ایک الگ حیثیت ہے. یہ دوسری بات ہے کہ کسی قدر ضدی ہو اور حالات سے سمجھوتا نہیں کرنا چاہتے. خیر کہو کیا بات ہے؟ کوئی خاص بات نہیں, بس آپ کی نوازش کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. کون سی نوازش؟ آپ کی سفارش پر میری تنخواہ ضرورت سے زیادہ بڑھ گئی ہے. اور عہدہ؟ آپ نے میرے بارے میں غلط اندازہ لگایا تھا طارق صاحب. تعلیم ضرور حاصل کی تھی لیکن وقت نے سب کچھ بھلا دیا. میں کسی لکھنے پڑھنے کے قابل ہی نہیں رہا, جو کر رہا ہوں وہی کر سکتا ہوں. میں نہیں مان سکتا منصور, ایسا نہیں ہو سکتا. کیا جناب؟ کہ تم جو کر رہے ہو وہی کر سکتے ہو. اپنی ضد چھوڑ دو تو نہ جانے کیا کیا بن جاؤ. خیر فون پر زیادہ باتیں نہیں ہو سکتی, تم ایسا کرو شام کو ڈیوٹی سے فارغ ہو کر مجھ سے مل لو. کہاں طارق صاحب؟ کہاں؟ وہیں بلو ہیون میں جہاں ہم نے اس دن چائے پی تھی. بہتر ہے, حاضر ہو جاؤں گا, لیکن کس وقت؟ 5 بجے. بہتر ہے, میں پہنچ جاؤں گا, میں نے کہا اور فون بند کر دیا. میں نے ریسیور رکھ کر گہری سانس لے لی. شام کو 5 بجے میرے ذہن میں گھنٹے بجنے لگے. بمشکل تمام 5 بجے تھے. ٹھیک وقت پر میں بلو ہیون کے سامنے پہنچ چکا تھا اور جو ہی میں رکا, طارق کی سفید کار میرے نزدیک آ کر رک گئی اور وہ دروازہ لاک کر کے نیچے اتر آیا. ہیلو منصور, اس نے کہا اور میں نے گردن جھکا دی. آؤ, وہ بولا اور میں اس کے ساتھ ریستوران میں داخل ہو گیا. ایک میز پر بیٹھ کر وہ مسکراتی نگاہوں سے میرا جائزہ لیتا رہا. اتنی عمدہ شخصیت کے مالک ہو کہ خود کو اگر ایک مرتبہ جانچ لو تو خود ہی حیران رہ جاؤ گے. نہیں طارق صاحب, خود کو پہچاننا چاہتا ہوں, جانچنا چاہتا ہوں, تو بہت چھوٹا محسوس کرتا ہوں. کوئی حیثیت نہیں ہے میری, بن سکتی ہے, نہ جانے کیا کیا بن سکتی ہے, تم تصور بھی نہیں کر سکتے. خیر چھوڑو ان باتوں کو, ہاں تو تنخواہ میں کتنا اضافہ ہوا؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میری تعلیم کتنی ہے، پھر انہوں نے کہا کہ اگر میں وہاں کوئی جگہ اپنے لائق سمجھوں تو میں تقرری کروا دیتی ہوں۔ میں نے انہیں حقیقت بتا دی تو انہوں نے ازراہ کرم میری تنخواہ میں بہت اضافہ کر دیا اور کہا کہ یہ طارق صاحب کی سفارش پر کیا گیا ہے۔
اوہ، کیسے ترقی نہ کرتی، جانتی ہے کہ جس پر طارق کی نگاہ پڑتی ہے اس کی تقدیر جاگ اٹھتی ہے۔ لیکن دوست، تم نے ابتدا میں ہم سے بلا وجہ بگاڑ پیدا کر لی، نہ تجربے کاری کہہ لیں طارق صاحب، اس کے نتیجے میں سب کچھ کھو بیٹھا۔ میں نے فوراً جواب دیا، احساس ہو گیا ہے مجھے۔ طارق نے مجھے گہری نگاہوں سے دیکھا۔ اب بھی نہ ہوگا طارق صاحب، کچھ نہیں بگڑا، کچھ بھی نہیں بگڑا۔ سمجھے، انسان وہ ہے جو بگڑے ہو، جو بگڑے ہوئے وقت کو سنبھال لے، وہ بن جاؤ جو تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ آپ کا تعاون درکار ہے طارق صاحب، میں تیار ہوں، لیکن تمہیں سیٹ جبار کو خوش کرنا پڑے گا۔ چھوٹے موٹے کام میں بھی کرتا رہتا ہوں، ان کا سیٹ صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ میں تمہیں اپنے طور پر بھی استعمال کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ سیٹ صاحب تم سے ناخوش ہیں اس لیے میں اپنے طور پر کچھ نہیں کر سکتا۔ یوں کرو کہ تم ان سے معافی مانگ لو، میں حاضر ہوں۔ گڈ، تو پھر کل میں تمہیں ان کے پاس لے چلوں گا، بہتر ہے، میں نے شکر گزاری سے کہا، لیکن دل اندر سے چیخ رہا تھا، جذبات امڑ رہے تھے، سب کچھ ہو رہا تھا لیکن اس ہونے کو روکنا تھا۔ اسی میں ماں اور بہن کی بہتری تھی، ان کے مل جانے کی امید تھی، اور اس کے بعد طارق بے حد خطرناک آدمی تھا، اس کی نگاہوں سے بچنا ضروری تھا۔ چنانچہ میں نے خود کو پرسکون بنا لیا۔ تھوڑی دیر تک ہم ریستوران میں بیٹھے اور پھر طارق بل ادا کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ باہر آ کے اس نے مجھے رخصت کیا اور اپنی کار میں جا بیٹھا۔ کار سٹارٹ ہو کر آگے بڑھ گئی تھی، میں جلتی نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا اور پھر واپس پلٹ پڑا۔ سب کچھ کروں گا، معافی بھی مانگوں گا، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوگا سیٹ جبار تم سوچ بھی نہیں سکتے، بلا شبہ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں کیا کروں گا۔ میں تم سے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا انتقام لوں گا۔ ذرا امی اور فریدہ کو مل جانے دو، فریدہ کی شادی کر کے امی کے لیے کوئی بہتر بندوبست کر دوں گا۔ اس کے بعد کوٹی پہنچا تو سرخاب کے ساتھ راشدہ بھی وہاں پر موجود تھی۔ مجھے دیکھ کر سرخاب مسکرائی، لیکن راشدہ کا چہرہ پھیکا پڑ چکا تھا۔ بہرحال اس نے مجھے سلام کیا، میرا موڈ ایک دم بدل گیا۔ ہیلو راشدہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں جی۔ امی کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ بھی اب ٹھیک ہیں۔ ویسے آپ نے ایک بد اخلاقی کی ہے منصور بھیا، سرخاب نے کہا۔ کیا آپ امی کو دیکھنے نہیں گئے، حالانکہ آپ کو جانا چاہیے تھا؟ راشدہ صاحبہ نے میری شکایت کی ہوگی، میں نے کہا نہیں۔ راشدہ جلدی سے فوراً بولی، میں نے شکایت نہیں کی۔ بہرحال اب چھٹی والے دن آپ کی ڈیوٹی ہے کہ مجھے راشدہ کے گھر لے کر چلیں گے۔ ویسے راشدہ سے تو میں خوب لڑ چکی ہوں، یہ دوسری بات ہے کہ لڑائی یک طرفہ رہی۔ اوہ، تو تم نے اب مہمانوں سے جھگڑا بھی کرنا شروع کر دیا ہے؟ بھائی، یہ جھگڑا اس لیے تھا کہ یہ آئیں کیوں نہیں۔ بہرحال اب انہوں نے وعدہ کر لیا ہے کہ ہفتے میں ایک بار ملاقات ضرور ہوا کرے گی۔ کیوں راشدہ؟ سرخاب نے کہا اور راشدہ نے گردن ہلا دی۔ اچھا، آپ لوگ بیٹھیے، میں چائے کا بندوبست کرنے جا رہی ہوں، ہم نے آپ کے انتظار میں چائے بھی نہیں پی اور آپ دیر سے ہی آئے، مجھے افسوس ہے، میں نے کہا، اور سرخاب وہاں سے چلی گئی۔ کیسی ہیں راشدہ آپ؟ میں نے دوبارہ پوچھا۔ ٹھیک ہوں، وہ نگاہیں جھکائے آہستہ سے بولی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کسی قدر گھبرائی ہوئی ہے، دراصل امی کے سامنے جانے کی ہمت نہیں پڑتی۔ میں نے فوراً ہی اسے وضاحت کی۔ جی، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ آپ میری موجودگی سے گھبرائی ہوئی لگتی ہیں راشدہ، میں اٹھ جاؤں یہاں سے؟ میں نے سوال کیا تو اس نے گھبرا کر نگاہیں اٹھا لیں۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ کوئی بات نہیں ہے تو پھر باتیں کرے نا، میں کیا باتیں کروں؟ ویسے آپ نے صرف میری وجہ سے اپنی جگہ بدل دی، میرا مطلب ہے اب آپ۔ نہیں راشدہ، ایسی کوئی بات نہیں، بھلا اس کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر غور کریں تو ہمارے درمیان کوئی ایسی بات بھی نہ تھی جس پر مجھے یا آپ کو شرمندہ ہونا پڑے۔ بات تو ہوئی ہے، میں اپنی غلط فہمی پر شرمندہ ہوں، اس کے باوجود میں جانتا ہوں کہ آپ لوگوں کو برا نہیں سمجھتی۔ اگر آپ ہمیں اتنا برا سمجھتی تو دوبارہ یہاں نہ آتی، میں نے کبھی یہ بات سوچی بھی نہ تھی کہ آپ لوگ برے ہیں۔ میں تو خود شرمندہ تھی کہ جن دیواروں کو آپ نے اپنے اور میرے درمیان تصور کر لیا ہے راشدہ، در حقیقت وہ دیواریں نہیں ہیں۔ میں نے آپ کو اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن بہرحال راشدہ، کیا دوستی کے لیے حیثیت کا تعین ضروری ہے؟ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں منصور صاحب جو اپنے سے کم تر لوگوں سے میل جول رکھنا پسند کرتے ہیں۔ ہوتے تو ہیں، ہاں کیوں نہیں،
تو آپ ہمیں ان میں سے سمجھ لیں اور اطمینان کر لیں کہ ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی الجھن کوئی پردہ نہیں۔ دوستوں کی حیثیت سے ہم ایک دوسرے کے معاون اور مددگار رہیں گے، اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں۔ تو پھر آپ ذہن سے یہ سوچ، یہ ہچکچاہٹ نکال دیں اور دوستوں کی طرح اپنے مسائل کہیں، ہمارے مسائل سنیں، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ میں جس قابل ہوں آپ جانتے ہیں منصور، ان حالات میں اگر آپ مجھے کسی مدد کی قابل سمجھتے ہیں تو دل و جان سے میں حاضر ہوں، مجھے خوشی ہوگی، بلکہ مجھے بھی ایک مقام مل جائے گا اور میں بھی خود کو انسانوں میں شمار کرنے لگوں گی۔ تو پھر آئیے دوستی پکی کر لیں۔ میں نے ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دیا اور راشدہ جھیپتے انداز میں مسکرانے لگی۔ پھر اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور جلدی سے چھوڑ دیا۔ اس کے ہاتھ کی کپ کپاہٹ میں نے صاف محسوس کی۔ ایک بات تو بتائیں، راشدہ نے کہا، جی، آپ وہاں نوکری کیوں کر رہے ہیں؟ تفریحی مشغلے دوسرے بھی تو ہو سکتے ہیں، کیوں آپ نہیں چاہتی کہ میں وہاں نوکری کروں؟ یہ بات نہیں، میں تو صرف یوں ہی پوچھ رہی تھی۔ نہیں راشدہ، کوئی خاص بات نہیں، یوں ہی اس دنیا میں دل نہیں لگتا، اس لیے ایسی حرکتیں کرتا پھرتا ہوں۔ بہرحال بہت جلد وہاں سے ملازمت چھوڑ دوں گا، میں نے کہا۔ نہیں نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا، آپ یقین کریں میں نے تو بس یوں ہی پوچھ لیا تھا۔ ہاں ہاں میں جانتا ہوں، لیکن میں نے خود بھی فیصلہ کر لیا تھا۔ ویسے امی نے آپ کے بارے میں کبھی پوچھا نہیں؟ پوچھا تھا، بلکہ اکثر پوچھتی رہتی ہیں۔ بتا دیا آپ نے؟ نہیں، خود بھی ذلیل ہوتی اور انہیں بھی دکھ ہوتا۔ پھر کیا کہا ان سے؟ سچ بات بتا دی، یعنی یہ کہ ڈیوٹی تبدیل کر دی گئی ہے، اس نے مسکرا کر جواب دیا اور میں بھی مسکرانے لگا۔ سرخاب واپس آ چکی تھی، ہم دونوں کو مسکراتے دیکھ کر خود بھی مسکرا دی اور چائے پیش کر دی۔ اس کے بعد سرخاب نے مجھے ہدایت کی کہ راشدہ کو کسی مناسب جگہ لے جاؤں، اور میں راشدہ کو لے کر چل پڑا۔ اس وقت اس کے گھر جانا مناسب نہ سمجھا، اس لیے گھر سے تھوڑے فاصلے پر اسے چھوڑ دیا اور خدا حافظ کہہ کر واپس چل پڑا۔ پروفیسر وہاں موجود نہیں تھا، میں نے سرخاب کو کوئی بات نہ بتائی، اور پھر دوسرا دن بھی معمول کا تھا۔ ہاں، شام کو 5 بجے میں ہفتے پروگرام اس ریستوران کے سامنے پہنچ گیا۔ 5:15 بجے کے قریب طارق کی کار نظر آئی اور پھر وہ میرے نزدیک آ کر رک گئی۔ اس کا مسکراتا ہوا چہرہ مجھے نظر آیا۔ آؤ، اس نے کہا، اور میں گھوم کر اس کے برابر والی سیٹ پر آ بیٹھا۔ طارق کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا چکا تھا۔ تم نے اپنے آپ کو پوری طرح مضبوط کر لیا ہے نا؟ راستے میں اس نے پوچھا۔ کس سلسلے میں طارق صاحب؟ سیٹ صاحب کے سامنے کسی کمزوری کا اظہار تو نہیں کرو گے نا؟ یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ تم ایک جذباتی انسان ہو۔ نہیں طارق صاحب، کبھی تھا، اب کچھ بھی نہیں ہوں، میں نے پھیکے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ جذباتیت اچھی بات نہیں ہوتی، اس دنیا کو اس نگاہ سے دیکھو کہ جس کی یہ طالب ہے اور جس سے خوش رہتی ہے۔ نیکی، دیانتداری اور حب الوطنی جیسے الفاظ ایک دوسرے کو بیوقوف بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، کسی بھی شعبے میں دیکھ لو، ہر شخص یہ الفاظ ضرور استعمال کرتا ہے اور ان الفاظ کا سہارا ضرور لیتا ہے، لیکن اس کا عمل وہی ہوتا ہے جو عقل مندی کا عمل کہلاتا ہے۔ سیاسی لیڈر ڈائس پر کھڑے ہو کر دھواں دار تقریریں تو کرتے ہیں، ووٹ لیتے ہیں، عہدہ حاصل کرتے ہیں، اور پھر جو ہونا ہوتا ہے وہ تمہیں بھی معلوم ہے۔ اور کچھ لوگ بے وقوف بنانے والے ہوتے ہیں، کچھ بننے والے ہوتے ہیں، اور جتنا جو کوئی جذباتی ہوگا اسے اتنا ہی بے وقوف بننا پڑے گا۔ یہ اس دنیا میں زندگی گزارنے کے گر ہیں جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، اب ان پر عمل کرنا ہے اور یہ کام تمہارا ہی ہے۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی طارق صاحب، میں نے فوراً ہی پوچھا، آپ تو ہمیشہ مجھ سے ناراض تھے، اچانک آپ میرے اوپر اتنا مہربان کس طرح ہو گئے؟ بس موجے کلندری سمجھو، لڑائی اس سے ہوتی ہے جو جوابی لڑائی سے واقف ہو۔ تم سے کیا لڑائی؟ اوہ، میں نے مانی خیز انداز میں کہہ دیا، لیکن تمہیں بہت کچھ بننا ہوگا، جس طرح تم اس دنیا میں گزارا کر رہے ہو اس طرح کبھی گزارا کر ہی نہ سکو گے۔ میں کوشش کروں گا، میں تمہیں تربیت دوں گا، بشرطے کہ تم نے سیٹھ صاحب کا اعتماد حاصل کر لیا، اس نے کہا، اور میں خاموش رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے پوچھا، کیا آپ سیٹھ صاحب سے میرا تذکرہ کر چکے ہیں؟ نہیں منصور، تم ابھی تک سیٹھ عبدالجبار کو نہیں جان سکے، وہ جتنا بڑا آدمی ہے تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس ملک پر آدھی حکومت ان جیسے لوگوں کی ہے، پھر معمولی لوگوں کی حیثیت بھی کیا ہو سکتی ہے؟ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ تو تمہاری خوش بختی ہے کہ تم اس کی پناہ میں آ جاؤ گے، اور جو اس کی پناہ میں موجود ہو اس کی طرف مجال ہے کہ کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ میرا دل سلگنے لگا، امی اور فریدہ مل جاتی تو پھر میں اسے بتاتا، کہ میں کس کی پناہ میں بیٹھا ہوں۔ میں خاموش ہو گیا اور تھوڑی دیر کے بعد کار اس منحوس عمارت میں داخل ہو گئی جہاں میری تقدیر کے بدترین فیصلے ہوئے تھے۔ کار رک گئی اور میں نیچے اتر آیا۔ میری آنکھوں نے امجد بھائی کو تلاش کیا تھا لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہ آئے۔ طارق کے ساتھ میں کوٹھی کے اندرونی حصے میں داخل ہو چکا تھا اور پھر ایک ڈرائنگ روم میں طارق نے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا اور میں وہیں پر بیٹھ گیا۔ میں شیخ صاحب کے بارے میں معلوم کر لوں، تم یہاں رکو، وہ بولا اور پھر کسی اندرونی دروازے میں داخل ہو گیا۔ میں نے ایک گہری سانس لی، دم گھٹ رہا تھا، عجیب سا احساس تھا دل میں۔ اسی وقت بیرونی دروازے سے کوئی اندر داخل ہوا اور میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ اینجل تھی، ایک جدید ترین لباس میں ملبوس، بے حد حسین نظر آتی تھی۔ اس نے ٹھٹک کر مجھے دیکھا اور میرے نزدیک آ گئی۔ میں فوراً کھڑا ہو گیا۔ جی فرمائیے، اس نے کہا، وہ میں طارق صاحب کے ساتھ آیا تھا۔ اوہ اچھا، لیکن میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے۔ جی میں ہوں۔ تم بھی میں کرنے والے ہو؟ مجھے ایسے لوگوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے جو میرے سامنے بکروں کی طرح میں کریں، اس نے نخوت سے کہا اور تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ گئی۔ ایک بار پھر دل خون کے آنسو رو گیا، لیکن کتنی بے عزتی برداشت کروں۔ پھر طارق کی ایک بات یاد آئی، اس دنیا میں جذباتی لوگ ہمیشہ ناکام رہتے ہیں، جذباتیت سے کوئی کام بھی نہیں ہوتا۔ چنانچہ میں نے خود کو پرسکون کر لیا۔ چند منٹ بعد طارق واپس آ گیا۔ آؤ منصور، اتفاق سے سیٹ صاحب تنہا بیٹھے ہیں۔ اور میں وہاں چلا گیا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا لیکن میں نے خود کو سنبھالا ہوا تھا اور طارق کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ پھر ایک حسین ترین نشست گاہ میں داخل ہو چکا تھا۔ اعلیٰ درجے کے فرنیچر سے سجی ہوئی اس نشست گاہ کی ایک نشست پر سیٹ جبار بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے سامنے چند کاغذات رکھے ہوئے تھے، انگلیوں میں موٹا سا سگار دبا ہوا تھا، چہرے پر رونت طاری تھی۔ اس نے سگار کی راک ایشٹرے میں جھاڑ دی اور پھر طارق کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے طارق، یہ کون ہے؟ اگر مصروفیت نہ ہو سیٹ صاحب تو چند لمحات۔ ہاں کہو، میں اسے آپ کے پاس لے آیا ہوں۔ ہاں کوئی بات ہے؟ سیٹ نے مجھے پہچانا ہی نہ تھا۔ یہ منصور ہے، شاید آپ کو یاد ہو، ہمارے ہاں ڈرائیور رہ چکا ہے، وہ نوجوان جس نے ہمارے خلاف پولیس کو اکسانے کی کوشش کی تھی۔ او اچھا اچھا، یہ منصور ہے، بڑا ہو گیا ہے، آپ کیسے ہو منصور؟ ٹھیک ہوں جناب۔ نہیں نہیں، ابھی ٹھیک نہیں ہوئے، بالکل ٹھیک نہیں۔ طارق کیوں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ نہیں جناب، آپ کو یاد ہوگا اس نے عدالت میں آپ کا نام نہیں لیا، آپ کا خیال تھا کہ میں نے اسے آپ کا نام لینے سے باز رکھا ہوگا، میرا آج بھی یہی خیال ہے۔ کیوں منصور، کیا طارق نے تمہیں اس کے لیے نہیں کہا تھا؟ نہیں جناب، طارق صاحب سے میری ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ پھر تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ پولیس نے مجھ سے یہی کہا تھا اور میں گلو خلاصی چاہتا تھا۔ اوہ، مگر میری ہمیشہ خواہش تھی کہ تم وہاں ہمارے جرائم کا کچا چھٹا کھولتے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مخالف خود کو ہر طرح سے آزما لیں۔ یہ کوشش منصور نے شرمندگی کے جذبے کے تحت کی تھی اور آج بھی یہ آپ سے معافی مانگنے آیا ہے۔ ہمیں معافی مانگنے والوں کی ضرورت نہیں، جو ہم سے معافی مانگتے ہیں ہمارا بگاڑ ہی کیا سکتے ہیں، ہم یہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ اب کرنا کیا ہے۔ اسے اپنی بے بسی کا احساس ہو گیا ہے جناب، یہ احساس ہمیں کیا دے گا؟ یہ آپ کے تمام احکامات کی تعمیل کے لیے تیار ہے، یہ بھی غلط ہے، میں اس سے معلومات کے بعد اس کی سفارش لے کر آیا ہوں، طارق نے فوراً ہی کہا اور سیٹ جبار غور سے منصور کو دیکھنے لگے۔ کیا تم اس میں کوئی خاص بات پاتے ہو طارق؟ ہمارے لیے یہ مفید رہے گا۔ میرا یہی خیال ہے جناب، جیل میں ضرور یہ کچھ سیکھ کر آیا ہوگا۔ کیا سیکھا ہے تم نے وہاں پر؟ میرا خیال ہے ابھی کچھ بھی نہیں، اگر یہ کچھ سیکھتا تو ہم سے انتقام لینے کی کوشش کرتا، اور ہمیں ایسے لوگوں سے سخت نفرت ہے جو اپنا انتقام بھی نہیں لے سکتے۔ نہیں طارق، اگر اسے کچھ بنانا چاہتے ہو تو دوبارہ جیل بھیج دو، اس بار اسے کم از کم 10 سال کے لیے بھیجوا دو، اور ایسا چارج لگوا دو کہ یہ کام کے لوگوں میں جائے تاکہ وہاں کچھ سیکھ سکے، ابھی یہ مکمل نہیں۔ سیٹ صاحب نے سگار دوبارہ منہ سے لگا لیا۔ میں اسے کام کے قابل بنا لوں گا جناب، طارق فوراً ہی بولا، تب اس سے کوئی امتحان لے لو۔ جی آپ تجویز کر دیں سیٹ صاحب۔ میں کیا تجویز کروں، تم خود سوچو۔ اچھا ٹھہرو، یوں کرو، اس کے ہاتھوں پارک ریڈ کو قتل کروا دو، اگر اس نے یہ قتل ہوشیاری سے کر دیا تو میں اسے معاف کر دوں گا، اور اس کے بعد تم اس کی تربیت بھی کر سکتے ہو۔ بہتر ہے سیٹ صاحب، میں اسے یہ کام کروا کے ہی دم لوں گا۔ ठीक है, इसके बाद मेरे पास आना और अगर ये काम ना कर सके तो इसे दोबारा जेल भिजवा दो। मैंने नामुकम्मल लोगों की तरबियत गाह नहीं खोल रखी। ये बेहतर है, आओ मंसूर चलें। मैं सेठ साहब से कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। मैंने फौरन कहा, क्या बात है सेठ साहब? मैं जिन दिनों जेल में था इस दौरान मेरी माँ और बहन घर से गायब हो चुकी हैं। मैं आपके सारे अहकाम की तामील करूंगा, लेकिन बराहे करम मेरी माँ और बहन मुझे वापस दिलवा दें। तारिक ये क्या बकवास करता है? सेठ साहब की पेशानी पर बल पड़ गए। पहले सेठ जब्बार का एतमाद तो हासिल कर लो मंसूर, इसके बाद ये भी हो जाएगा। वो जहाँ कहीं भी होंगी सेठ साहब उन्हें ढूंढ निकालेंगे। उनके एक इशारे पर हजारों अफराद उनकी तलाश पर मामूर कर दिए जाएंगे। पुलिस मुस्तैदी से ये काम कर लेगी, और क्या नहीं हो सकता। ठीक है सेठ साहब, ये आपके इम्तहान पर पूरा उतरेगा, जरूर पूरा उतरेगा। तो जाओ, मेरा वक्त क्यों बर्बाद करते हो? अब्दुल जब्बार ने हाथ उठाकर फौरन कहा और तारिक मुझे लेकर बाहर निकल आया। मैं खामोश उसके साथ चल रहा था। मैं तुम्हारी पुश्त पर हूँ, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम हर कीमत पर सेठ का एतमाद हासिल कर लो। पार्क रेड एक गैर मुल्की शख्स है, मैं तुम्हें इसके बारे में मालूमात फराहम करता हूँ। तुम इसे कत्ल कर दो और अपना एतमाद बहाल कर लो। एक शर्त पर तारिक साहब, एक शर्त पर ये काम करूँगा कि इससे पहले मेरी माँ और बहन मुझे मिल जाएं। ओह, ये फजूल शर्त है। जाओ, मैं वादा करता हूँ कि अगर तुम इसे कत्ल कर दोगे तो वो दोनों तुम्हें जरूर मिल जाएंगी। नहीं, मैं पहले उनसे मिल लेना चाहता हूँ। अब ये जिद की बात है ना, मैं तुम्हें एक दिन की मोहलत देता हूँ, सोच लो, फैसला कर लो, कल मुझे इत्तला दे देना। तारिक ने कहा और गाड़ी में बैठ गया। फिर उसने कार स्टार्ट कर दी और उसे आगे बढ़ाता हुआ बोला, कल का दिन आखिरी दिन है। और इसके बाद उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। मैं खामोश खड़ा रह गया। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल गया। कल का दिन आखिरी है, कल का दिन, कल का दिन। दिमाग पर हथौड़े चलने लगे। तारिक के अल्फाज से एक बार फिर यकीन हो गया था कि वो मेरी माँ और बहन का पता जरूर जानता है। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। बिलाशुबा मैं एक नाकारा इंसान हूँ, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। प्रोफेसर शिराजी भी मेरी वजह से उलझ गए हैं। रोजाना उसके पास जाकर धरना देना अच्छा नहीं। जब माँ और बहन मौजूद नहीं है तो फिर दूसरों के दिल को दुखाने से क्या फायदा। सारे रिश्ते बेकार हैं, सब कुछ बेकार है। मैं वापस शिराजी की कोठी की तरफ ना गया, न जाने कहाँ कहाँ मारा फिरता रहा और तवील अरसे के बाद एक बार फिर अपने घर की जाने जा निकला। अंधेरा हो चुका था, इसीलिए किसी शनासा ने मुझे ना देखा। गली की शक्ल बदल गई, लेकिन मेरा घर बेचराग था, इसमें तारीकी फैली हुई थी। दरवाजे में ताला पड़ा था, पत्थर की एग्जर्ट से ताला टूट गया और मैं अंदर दाखिल हो चुका था, वीरान मकान जहाँ मेरा बचपन सो रहा था। खुरदरी जमीन पर लेट गया, पूरा बदन सुलग रहा था, यादें जहन में कुलबुला रही थी। एक एक मंजर याद आता था। कोई इतना बेबस भी हो जाता है, कोई इतना बेसकून भी हो सकता है। एक बार दिल चाहा कि खुदकुशी कर लूं, लेकिन खुदकुशी और इसके बाद माँ और बहन का तसव्वुर। सारी रात करवटें बदलते गुजर गई। सुबह की रोशनी में मैं हर तरफ देखकर हैरान रह गया। कसलमंदी के बायस देर तक इसी तरह जमीन पर लेटा रहा, बदन बुरी तरह दुखता रहा। बहरहाल उठना ही पड़ा। दिन की रोशनी में मकान के दरो दीवार रो रहे थे। मैं उन्हें गौर से देखता रहा, एक एक मंजर निगाहों के सामने घूम रहा था। ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो सका तो बाहर निकल आया और फिर जहाँ तक मुमकिन हो सका लोगों की निगाहों से बचता बचाता गली से भी बाहर निकल गया। देर तक आवारा गर्दी करता रहा और फिर एक बस में बैठकर लेडी जहांगीर के मकान की तरफ को चल पड़ा। दरवाजे पर खड़े चौकीदार ने बताया कि लेडी साहिबा चली गई हैं। ओह, कितनी देर हुई? बहुत देर हो गई साहब, चौकीदार ने जवाब दिया और मुझे थोड़ा सा ताज्जुब हुआ। मिसेज जहांगीर इतनी देर पहले तो कभी ना जाती थी, आज इतनी जल्दी कैसे चली गई। बहरहाल वहीं से बस में बैठकर दफ्तर पहुंच गया। लेडी साहिबा की कार यहाँ मौजूद थी। थोड़ी देर के बाद लेडी साहिबा के चपरासी ने मुझे आवाज दी। क्या बात है? मैंने पूछा। बस कुछ नहीं, लेडी साहिबा ने कहा था कि मैं तुम्हें देख आऊं, कहीं जा तो नहीं रही? कहीं नहीं जा रहा, यहीं बैठा हूं, लेडी साहिबा से मिल लूं। नहीं, कुछ लोग हैं उनके पास, अभी मत जाओ, चौकीदार ने फौरन ही जवाब दिया और मैं अपनी जगह पर बैठ गया। ज्यादा देर न गुजरी थी कि लेडी जहांगीर के दफ्तर से एक पुलिस इंस्पेक्टर और दो असिस्टेंट इंस्पेक्टर बाहर निकले। चौकीदार ने मेरी तरफ इशारा किया और इंस्पेक्टर मेरी तरफ बढ़ाया। न जाने क्यों दिल पर घूंसा सा लगा। इंस्पेक्टर ने میری کلائی پکڑ لی اور سب چونک کر مجھے غور سے دیکھنے لگے۔ اسسٹنٹ انسپیکٹر نے میرے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگا دی۔ اس کی وجہ جان سکتا ہوں انسپیکٹر صاحب؟ میں نے فوراً ہی پوچھا۔ جان جاؤ گے، سب کچھ جان جاؤ گے، چلو، انسپیکٹر نے کہا، اور اے ایس آئی نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں خاموشی سے دفتر سے باہر نکل آیا۔ ذہن اب بھی اچاٹ تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہوا ہے۔ ایک لمحے کے لیے ذہن پر جنون بھی سوار تھا، لیکن جذباتیت بھیانک ہوتی ہے۔ ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا، اس لیے میں خاموشی سے دوبارہ تھانے پہنچ گیا۔ کیا مجھے یہ نہیں بتایا جائے گا انسپیکٹر صاحب کہ مجھے کیوں گرفتار کیا گیا ہے؟ میں نے راستے میں ہی پوچھا۔ بن کیوں رہے ہو دوست؟ بن نہیں رہا انسپیکٹر صاحب، براہ کرم بتا دیجئے، میں نے لجاجت سے کہا۔ کل شام کو بیگم جہانگیر کے ہینڈ بیگ سے تم نے 15,000 روپے نکال لیے تھے۔ ابھی تو تمہیں یہ بھی بتانا ہے کہ وہ 15,000 روپے کہاں رکھے ہیں۔ کیا لیڈی جہانگیر نے رپورٹ درج کروا دی تھی؟ میں نے سکون سے پوچھا۔ ہاں، انسپیکٹر نے جواب دیا اور میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے بعد میں نے کچھ سوچنے کی ضرورت محسوس نہ کی، بس ایک خیال میرے ذہن میں گونج رہا تھا۔ طارق بلیک میلر ہے اور لیڈی جہانگیر کو بلیک میل کرتا رہا ہے۔ اس کی کل کی بے رخی سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ مجھ سے مطمئن نہیں ہوا، اور اس کاروائی کا محرک طارق کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا؟ طارق، میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر سوچا۔ ٹھیک ہے طارق، وہی ہوگا جو تم چاہتے ہو۔ مجھے لاک اپ میں بند کر دیا گیا۔ یہاں چند اور لوگ بھی موجود تھے، ان میں سے چند مجھے دیکھ کر مسکرائے، لیکن میں تو ہوش و حواس میں تھا ہی نہیں۔ میں لاک اپ کے ایک کونے میں جا بیٹھا۔ چند لوگوں نے مجھ سے کچھ سوالات کیے، لیکن ان کی آواز میرے کانوں میں نہ آتی تھی۔ میرے ذہن میں تو ایک بس گونج تھی، صرف ایک گونج، طارق، طارق۔ دوپہر ہو چکی تھی، میں اب کسی حد تک پرسکون ہو چکا تھا۔ تقریباً 2 بجے کا وقت تھا جب انسپیکٹر کسی کے ساتھ لاک اپ کے دروازے پر آ کر کھڑا ہوا۔ اس کے ساتھ ایک سپاہی بھی تھا۔ سپاہی نے تالا کھولا اور انسپیکٹر نے کسی کو آواز دی، یوسف باہر نکل آؤ۔ اور ایک دبلا پتلا نوجوان لاک اپ کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ اور پھر اچانک میری نگاہ چمن پر اور چمن کی نگاہ مجھ پر پڑی۔ وہ بری طرح چونک پڑا اور بے اختیار سلاخوں کے قریب آ گیا۔ منصور، اس نے متحیرانہ انداز میں مجھے آواز دی۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ انسپیکٹر صاحب، یہ کس جرم میں یہاں قید ہوئے ہیں؟ جانتے ہو اسے؟ اچھی طرح جانتا ہوں۔ انہیں باہر نکالو، چمن نے فوراً کہا۔ 15,000 روپے کا ہاتھ مارا ہے چمن، پورے 15,000 روپے کا۔ کس ماں کے لال نے اس کی رپورٹ درج کروائی ہے؟ چمن کی آواز میں غرراہٹ تھی۔ لیڈی جہانگیر نے، جہاں یہ ڈرائیوری کی نوکری کرتا ہے۔ اسے باہر نکالو انسپیکٹر، میں کہتا ہوں اسے باہر نکال لاؤ، میں دفتر چل کر بات کرتا ہوں۔ کوئی بہت قریبی آدمی معلوم ہوتا ہے؟ آ جاؤ بھائی، استاد چمن کو کون ناراض کر سکتا ہے؟ انسپیکٹر نے کہا اور مجھے باہر نکال لایا۔ اور بعد میں یوسف، انسپیکٹر اور چمن کے ساتھ دفتر پہنچ گیا۔ یوسف کی ضمانت کے فارم پر دستخط لے لو انسپیکٹر، ویسے یہ اصول کے خلاف ہے، چمن نے کہا۔ یار، میں موجود نہیں تھا، بہرحال تم سے کچھ مانگ تو نہیں رہا، مگر اس کا معاملہ ذرا ٹیڑھا ہے۔ رپورٹ تحریری ہے؟ چمن نے پوچھا۔ نہیں، مگر بہت بڑی عورت ہے، جہانگیر لمیٹڈ کی مینیجنگ ڈائریکٹر، اور یہ فرم بہت بڑی ہے۔ تحریری رپورٹ کیوں نہیں دی؟ بیمار تھی، کہنے لگی پھر دے دوں گی، میں اے ایس آئی کو شام کو اس کے گھر بھیجوں گا، پھر تحریری رپورٹ بھی مل جائے گی۔ کوئی اور گڑبڑ تو نہیں؟ کیا مطلب؟ ضمانت دینا چاہتا ہوں۔ چمن استاد، یہ معاملہ دوسرا ہے، میرا خیال ہے اسے رہنے دو، بڑی مشکل پیش آئے گی، انسپیکٹر نے فوراً ہی کہا۔ مشکل آسان بناؤ انسپیکٹر، یہ دوبارہ اندر نہیں جائے گا۔ چمن نے جیب سے چیک بک نکالی اور پھر کسی عبد الوحید کے نام سے 5,000 روپے کا چیک کاٹ دیا۔ پھر دوسرا چیک اس نے 15,000 کا لکھا تھا، دونوں چیک اس نے انسپیکٹر کی طرف بڑھا دیے، اور انسپیکٹر مسکرا کر غور سے چمن کو دیکھنے لگا۔ چلو، یوں کام بن جائے گا۔ شاکر، ایک فارم اور لا دو، اس پہ دستخط کر کے نکل جاؤ چمن استاد، بڑے لوگوں کے کھیل بڑے ہی ہوتے ہیں۔ اس وقت تو میں کام چلا ہی لوں گا، کیونکہ تحریری رپورٹ نہیں آئی۔ میں ذاتی طور پر، جو دل چاہے انسپیکٹر کرو، یہ کام اب تمہارا ہے، اب میں چلتا ہوں، چمن نے کہا اور پھر میری طرف دیکھ کر مسکرایا۔ آؤ پارٹنر، اور میں خاموشی سے اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ میں کونے میں سرخ رنگ کی کار کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ چمن میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ 2 نمبر چلو، اس نے ڈرائیور سے کہا اور ڈرائیور نے کار آگے بڑھا دی۔ ایک بار پھر میں اس عمارت میں داخل ہو چکا تھا جہاں ایک دفعہ چمن کے ساتھ پہلے بھی آیا تھا، لیکن اب یہاں چند افراد نظر آ رہے تھے جو ملازم قسم کے لگتے تھے۔ چمن نے ان میں سے ایک سے کھانا تیار کرنے کے لیے کہا اور میرے ساتھ کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ بیٹھو بادشاہ، کون سی شے ہے وہ اور تمہاری کیا دشمنی ہے اس سے؟ تمہیں یقین ہے چمن کے وہ رقم میں نے نہیں اڑائی ہوگی؟ یار یہ سوال ہی کیوں پوچھتے ہو، تمہارا کیا خیال ہے چمن بے وقوف ہے؟ شکریہ چمن، بہرحال جس نے رپورٹ درج کروائی تھی وہ بھی بہت مجبور ہے، اسے بلیک میل کر کے یہ کام کروایا گیا ہے۔ اور بلیک میلر ہے کون؟ وہی میرے پرانے دشمن، میں نے فوراً جواب دیا۔ یار منصور برا مت ماننا پیارے، دیکھو چمن تمہارا دوست ہے، جو کچھ اپنے پاس ہے حاضر ہے، سب کچھ لوٹا دوں گا تمہارے اوپر، لیکن اتنا نہیں جانے من کہ ہمیشہ تمہارے کام آتا رہوں۔ آخر تم کب تک سوتے رہو گے؟ چمن میں جاگ گیا ہوں، تابوت میں آخری کیل ٹھوک چکا ہوں، بس اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سچ کہہ رہے ہو منصور؟ ہاں چمن، چمن تمہارے ساتھ ہے، جس طرح چاہو گے حاضر ہوں، کبھی پیچھے نہیں پاؤ گے، ہر خطرہ مول لوں گا۔ مگر منصور شرافت کی زبان کسی کے سمجھ میں نہیں آتی، تم برے انسان مت بنو، لیکن برائی کو مٹانے پر کمر بستہ تو ہو جاؤ، کچھ کرنے کے لیے باہر تو نکلو۔ تم میری مدد کرو گے چمن؟ ہاں کیوں نہیں، آزما لو، مجھے پسٹول چاہیے، مل جائے گی، گاڑی کی بھی ضرورت ہوگی وہ بھی مل جائے گی، اور کہو، بس فی الحال یہی کافی ہے۔ یہاں اس عمارت میں فون ہے؟ ہاں موجود ہے، چمن نے فوراً جواب دیا۔ میں تمہارا شکریہ کس طرح ادا کروں چمن؟ کیونکہ یہ بیوقوف بنانے کا ایک گر ہوتا ہے، تم میرے لیے جو کچھ کر رہے ہو، اگر زندگی رہی تو اس کا جواب دینے کی بھی کوشش کروں گا۔ دیکھو پارٹنر، ان باتوں کو جانے دو، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں تم سے کوئی لالچ نہیں رکھتا، کوئی گہرا لگاؤ بھی نہیں رکھتا، بس تمہیں دیکھا اور دل نے تمہیں پسند کیا۔ ایک دوست کی حیثیت سے اور آدمی کو دل کی بات ماننے کا چانس ہو تو پھر وہ کیوں نہ اس کی بات مانے، بس خلوص ہی خلوص تمہارے لیے، اور خلوص کی کوئی قیمت نہیں۔ ہاں چمن، لیکن ایک بات سے تمہیں پہلے ہی آگاہ کر دوں، میں نے تلخی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ ضرور کرو، میں نے بارہا اپنی نحوست کو آزمایا، جہاں جاتا ہوں وہاں میری نحوست پہلے میرے ساتھ جاتی ہے، اور جو میرے اوپر احسان کرتا ہے نا یا مجھ سے مخلص ہو جاتا ہے، وہ بھی نحوست کا شکار ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ واقعی؟ چمن ہنس پڑا اور پھر بولا، لاؤ ذرا اپنا ہاتھ دکھاؤ۔ میں نے بے اختیار ہاتھ سامنے کر دیا۔ چمن میرے ہاتھ کی لکیروں کو غور سے دیکھتا رہا، پھر بولا، بے فکر رہو، یہ نحوست تمہارے ساتھ یہاں نہیں آئی، خدا کرے ایسا ہی ہو۔ دیکھو منصور، میں بذات خود تمہارے کسی معاملے میں دخل نہیں دوں گا، جو چاہے کرتے رہنا، لیکن کسی بھی خطرے کے وقت مجھے یاد رکھنا، اور جہاں تک ممکن ہو مجھ تک پہنچنے کی کوشش بھی کرنا۔ میں بڑی بات تو نہیں کرتا، لیکن اپنی بھی کوئی حیثیت سمجھتا نہیں، بس یہ اللہ ہی کا کام ہے۔ ٹھیک ہے، باقی اب تم جانو اور تمہارا کام، تمہاری ضرورت کی ساری چیزیں یہاں پہنچ گئی ہیں، باقی تم خود ہوشیار ہو، چمن نے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد کھانا آ گیا، اور کھانا کھانے کے بعد چمن نے ملازموں کو بلایا، دو عورتیں اور تین مرد تھے۔ اس نے انہیں یہ بتایا کہ اب میں یہیں رہوں گا، میرا پورا خیال رکھا جائے اور کوئی تکلیف نہ ہونے پائے، میں ان کے سارے کام کر دیا کروں گی۔ جی، عورتوں میں سے ایک عورت نے کہا، اور میں نے اس پہ نگاہ ڈالی۔ ساملی سی اچھے نقوش کی مالک نوجوان لڑکی تھی، عمر 18 سال سے زیادہ کی نہ ہوگی۔ چمن نے مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھا اور بولا، اب سارے کام بھی مت کرنا، گھاٹے میں رہے گی۔ لوگ گھاٹا کیسا ہوگا جناب، جتنی محنت کرو اتنی ہی جان بنتی ہے۔ تیری مرضی، تو جانے اور تیرا صاحب، چمن نے فوراً جواب دیا، اور میں سنجیدہ اسے دیکھتا رہا۔ اس وقت میں متوجہ نہیں تھا کیونکہ میرے ذہن میں شدید انتشار تھا۔ چمن تھوڑی دیر تک میرے ساتھ رہا، پھر میرا شانہ تھپتھپا کر اٹھتے ہوئے بولا، میں تقریباً 8 بجے تک یہاں پہنچوں گا دوست، رات کا کھانا تمہارے ساتھ ہی کھاؤں گا، اس نے کہا، اور پھر وہاں سے نکل کر چلا گیا۔ میں ایک خوابگاہ کی طرف بڑھ گیا۔ ایک بار پھر مجھے ایک بہتر ٹھکانہ مل چکا تھا، لیکن تقدیر کی کیسی ستم ظریفی تھی، جب دو وقت کی روٹی بھی نہ تھی تو کوئی ہمدرد ایسا نہ ملا جو مجھے جائز اور حلال کی روٹی کمانا اور کھلانا سکھا دیتا۔ اور آج یہ دیکھو کہ کیا ہے۔ بستر پر لیٹ کر میں نے آنکھیں بند کر لی، ذہن میں مسز جہانگیر کا ہیولا ابھر آیا۔ یہ عورت بے گناہ تھی، اس کا کوئی قصور نہ تھا، یقیناً اسے مجبور کیا گیا ہوگا، میرے دل میں اس کے خلاف کوئی برائی نہیں پیدا ہو رہی تھی، اصل لوگ آج بھی میرے خلاف تھے۔ نہ جانے کیا قدورت تھی انہیں، سیٹ جبار مجھے قاتل بنانا چاہتا تھا، شاید اس لیے کہ اس کے بعد میں ہمیشہ کے لیے اس کے جال میں پھنس جاؤں اور کبھی نہ نکل سکوں۔ لیکن برائی اپنانی پڑے گی، تو پھر سیٹ جبار کے ساتھ کیا ضروری تھا؟ قدم قدم پر بدی کے پجاری موجود تھے۔ نہ جانے میں کب تک سوچتا رہا، ایک بار فون کرنے کے بارے میں سوچا لیکن پھر یہ فیصلہ ترک کر دیا۔ اس مکان کے فون سے کوئی ایسی بات کرنا مناسب نہ تھی، کوئی پبلک کال بوتھ اس کے لیے مناسب ہوتا۔ پھر دل میں خیال آیا کہ سرخاب سے جا کر مل لوں، اسے تسلی دوں، وہ مجھے جس قدر چاہتی ہے اس کے تحت ہی اسے خبر دے دوں کہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ لیکن جبر کرنا تھا، دل پر جبر، اس کے بغیر چارہ بھی نہ تھا۔ میں نے ساری کوششیں کر کے دیکھ لی تھی، آنکھیں بند کر کے سوچ میں ڈوبا بیٹھا تھا کہ دروازے پر آہٹ سنائی دی اور میں نے آنکھیں کھول دی۔ ساملی نقوش والی وہی نوجوان ملازمہ سامنے کھڑی تھی، وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے مجھے عجیب سے انداز میں دیکھتی رہی۔ کیا بات ہے؟ میں نے فوراً ہی پوچھا۔ ارے بات کیا ہوگی، سب کے سب ایک سے ہو، اس نے بیزاری سے کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ مجھے اس کے لہجے سے دلچسپی محسوس ہوئی۔ کوئی کام ہی نہیں ہے اس گھر میں، اور ہم ٹھہرے 24 گھنٹے محنت کرنے والے، دوسرے سارے خوش ہیں کہ ہاتھ ہلانا پڑے نہ پاؤں، بس اپنے لیے کھانا پکاؤ اور تنخواہ الگ لو، ہم سے یہ نہیں ہوتا صاحب، تو پھر میں کیا کروں تمہارے لیے؟ ارے کوئی کام بتاؤ نا ہمیں، ہم نے سوچا کہ تم آ گئے ہو، اب کام دھندا شروع ہو جائے گا، مگر تم بھی بیکار ہو، کیا کام کرنا آتا ہے تمہیں؟ سارے کام صاحب جی، جھاڑو ہم دیتے ہیں، جوتے ہم پالش کرتے ہیں، روٹی ہم پکا لیتے ہیں، کپڑے ہم دھو لیتے ہیں۔ ارے کون سا کام ہے جو ہم نہیں کر سکیں؟ پر کوئی کام ہو تب۔ نام کیا ہے تمہارا؟ حسینہ۔ ماں کا نام جمیلہ اور باپ کا نام شیخ جی۔ واہ، ماں باپ ہیں تمہارے؟ ہاں ہیں، مگر دور ہیں۔ ہم 6 بہنیں ہیں اور میں سب سے چھوٹی ہوں، کسی کی شادی نہیں ہوئی۔ شیخ جی چار چوٹ کی مار مارتے ہیں انہیں، اور اچھا ہی کرتے ہیں، کام کی نہ کاج کی، دشمن اناج کی، شادی کرنے کے لیے کوئی پوچھے گا نہیں، کہاں سے کھلائیں؟ ہم نے تو یہی سوچا کہ کہیں دھندا شروع کر لیں، سو ہم یہاں آ گئے۔ بڑا اچھا کیا حسینہ تم نے، کیا تنخواہ ملتی ہے تمہیں؟ 200 روپے پورے کے پورے ابا کے پاس چلے جاتے ہیں، اور ہمیں کرنا بھی کیا ہے؟ ابا کا کام چلے بس، اتنا ہی کافی ہے، اس نے کہا، اور میرے دل میں درد کی لہر اٹھ گئی۔ یہ معصوم مسائل کی شکار ہے، کون ہے یہ جو یہاں کسی نہ کسی دکھ میں مبتلا نہیں؟ ٹھیک ہے حسینہ، کوئی کام ہوگا تو تمہیں بتا دوں گا اور بلا لوں گا۔ سو رہے تھے آپ کیا؟ نہیں۔ سر میں درد بھی نہیں ہوتا تمہارے؟ نہیں۔ میں نے اس انوکھے سوال پر کسی قدر گڑبڑا کر کہا، ہوتا ہوگا، جھوٹ بولتے ہو۔ سر کیسا ہو رہا ہے؟ جیسے سوکھا ببول۔ تیل ڈال دوں؟ اتنا اچھا دبائیں گے کہ نیند آ جائے گی۔ رہنے دو حسینہ، تمہیں زحمت ہوگی تیل ڈالنے میں؟ ہاں اور کیا۔ بالکل نہیں ہوگی، ڈال دیں، وہ خوشی سے بولی، انداز ایسا تھا جیسے اگر منع کر دوں تو اسے رنج ہوگا۔ چنانچہ میں نے گردن ہلا دی، جیسے تمہاری مرضی۔ وہ بندوق کی گولی کی طرح دروازے سے باہر نکل گئی۔ مجھے اس کی معصومیت پر ہنسی آنے لگی، لیکن اس نے سوچنے کا موقع ہی نہ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد تیل کی شیشی لے کر اندر داخل ہو گئی، اطمینان سے میرے سرہانے آ بیٹھی، اور پھر انتہائی بے تکلفی سے میرا سر اٹھا کر اسے اپنے قریب رکھ لیا۔ ایک لمحے کے لیے مجھ پر گھبراہٹ سی طاری ہو گئی، اس کا سراپا میرے لیے بہت عجیب تھا، رخسار تپنے لگے تھے، اس کے سراپے کی ہلکی سی بو میرے حواس پر مسلط ہو رہی تھی، لیکن پھر دماغ میں ایک ٹھنڈک کا احساس ابھرا، اور اس کے مشاک ہاتھ کی جنبش نے ہر مدافعت ختم کر دی۔ وہ جی جان سے بے پرواہ ہو کر میرے سر میں مالش کرتی رہی، اور اس کا نوخیز سراپا میرے سانسوں سے پگھلتا رہا۔ نہ جانے ذہن میں کیسے کیسے خیالات ابھرنے لگے، اس سے قبل کسی اجنبی لڑکی کا قرب نہیں ملا تھا، گلا خشک ہو چکا تھا، یوں لگا جیسے بخار ہو گیا ہے، آنکھوں سے شولے نکلنے لگے۔ اب ادھر کروٹ بدل لو، چند لمحوں کے بعد اس کی آواز سنائی دی، اور میں نے کروٹ بدلنے کی کوشش کی، میری نگاہ اس کے چہرے پر رک گئی، میں ایک دم چوک پڑا، اس کا حال میرے جیسا نہیں تھا، وہی پرسکون چہرہ، اتنا ہی معصوم، اس پر وہی اگلی مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ میرے جذبات ایک دم ٹھنڈے پڑ گئے، اس کی آواز میرے کانوں میں گونجنے لگی، 6 بہنیں ہیں ہم، اور میں سب سے چھوٹی ہوں، کام کی نہ کاج کی، شادی کے لیے کوئی پوچھے نہیں، میری ذرا سی لغزش اسے زخمی کر دے گی، ہمیشہ کے لیے باپ کا بوجھ کم ہونے کے بجائے اور بڑھ جائے گا۔
پھر یہ سوچنا بھی چھوڑ دے گی کہ اس کی بھی شادی ہوگی اور یہ المیہ میری وجہ سے ہی ہوگا۔ میری ذرا سی لغزش سے نہیں، میں تو خود ایک المیہ ہوں، میں نے تو خود زخمی حالت میں اپنے آپ کو پایا، کسی اور کو زخمی کرنا میرے بس کی بات نہ تھی۔ میں بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا اور وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ کچھ دیر تک وہ مجھے گھورتی رہی، پھر اس نے ہلا بول دیا اور مجھے نیچے گرا کر بڑبڑانے لگی، اٹھ کر بھاگ رہے ہو اور پورے سر میں خشکی بھری ہے۔ اس نے تیل ہتھیلی پر ڈالا اور میرے بالوں پر ملنے لگی۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ اچھا نہیں لگ رہا کیا؟ بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن اب بس کرو، سب ٹھیک ہو گیا ہے، میں نے کہا۔ لیکن حسینہ جب تک خود مطمئن نہ ہو گئی اس نے مجھے چھوڑا ہی نہ، اور اب صورتحال یہ تھی کہ میرے سر سے تیل بہ بہ کر پیشانی، رخساروں اور کانوں پر آ رہا تھا۔ میں نے گال پر آتے ہوئے تیل کو چھوا تو وہ جلدی سے اپنی میلی اوڑھنی سے تیل پوچھنے لگی، حالانکہ اس سے ہلکی سی بدبو بھی آ رہی تھی، لیکن میں نے اعتراض ہی نہ کیا اور اس نے بہتا ہوا تیل صاف کر دیا۔ تمہارے سارے کپڑے خراب ہو گئے، میں نے فوراً ہی کہا۔ تو کیا ہوا، دھو لیں گے۔ تمہارا بہت بہت شکریہ حسینہ، تم بہت اچھی ہو، میں نے کہا تو اس کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ پہلے بھی کسی کے تیل ملا ہے تم نے؟ ابا جی روز تیل لگواتے تھے۔ اب میری بہنوں کی شامت آتی ہوگی، مار الگ پڑتی ہوگی اور دھندا بھی کرنا پڑتا ہوگا۔ جب ہم وہاں تھے تو سارا کام ہم ہی کرتے تھے صاحب، اور وہ مسٹنیاں بیٹھی رہتی تھی، اب مزے آتے ہوں گے۔ بابا ہمیشہ مجھے دعائیں دیتے تھے اور کہتے تھے کہ خدا تیرا مقدر اچھا کرے گا، آج انہی کی دعائیں ہیں تو کام آ رہی ہیں، اس نے فوراً ہی کہا۔ میں اسے غور سے دیکھتا رہا، کیا واقعی اس کا مقدر اچھا ہے؟ میں نے سوچا۔ تیل رکھا ہوں صاحب جی، ابھی آتی ہوں تھوڑی دیر میں۔ سنو حسینہ، چائے بناتی لانا۔ ہاں صاحب جی۔ تو میرے لیے عمدہ سی چائے بنا کر لے آؤ، میں ذرا نہا کے آتا ہوں۔ میرا جملہ سن کر وہ خوشی سے اچھلتی ہوئی باہر نکل گئی۔ غسل خانے کے آئینے میں میں نے اپنے آپ کا جائزہ لیا اور مجھے خود ہی ہنسی آ گئی۔ حسینہ نے خوب ہی تیل سر میں ڈالا تھا۔ نہانے کے بعد میں نے وہی لباس پہن لیا اور باہر آ گیا۔ حسینہ ابھی تک واپس نہ آئی تھی، لیکن چند ہی لمحوں بعد وہ کمرے میں طوفان کی طرح آ چکی تھی۔ حسینہ بڑبڑاتی ہوئی اندر آ رہی تھی۔ بس بس رہنے دے، کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو، جیسے مجھے کچھ آتا ہی نہیں۔ صاحب صاحب کہتی ہوں۔ وہ چائے کی پیالی سنبھالے ہوئے اندر گھس آئی۔ پیالی سے چائے چھلک چھلک کر پلیٹ میں جمع ہو چکی تھی۔ حسینہ کے پیچھے پیچھے ایک ملازم اندر داخل ہوا، وہ مجھے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ پی کر تو دیکھیں صاحب جی، تم نے تو مجھ سے کہا تھا چائے بنانے کے لیے۔ دیکھو یہ کریمو پریشان کر رہا ہے مجھے، میرا قصور نہیں صاحب جی، یہ کسی کو کام ہی نہیں کرنے دیتی، چائے بنانی آتی ہے نہیں، نہ جانے کیا کر کے لے آئی ہے۔ ملازم نے فوراً ہی کہا۔ ارے واہ، چائے بنانی کیوں نہیں آتی، ذرا دیکھو تو صاحب جی، یہ چائے نہیں تو اور کیا ہے، تو پیچھے ہٹ، پیچھے رہنے دو، میں تمہیں دیکھ لوں گا، میں نے کہا، اور ملازم رک گیا۔ تم جاؤ، میں نے اس سے کہا اور وہ واپس چلا گیا۔ ذرا پی کر دیکھو صاحب جی، کیا خرابی ہے اس چائے میں، پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو، جیسے میں نے کبھی چائے نہیں بنائی۔ حسینہ بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی۔ میں نے چائے کا رنگ دیکھا اور ایک گہری سانس لے لی، دودھ ہی دودھ تھا اور اوپر پتی تیر رہی تھی۔ ایک گھونٹ لے کر دیکھا تو مزہ آ گیا، نمک اور شکر کی آمیزش نے چائے کو کیا خوب بنا دیا تھا۔ کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، ایک گلاس پانی اور لے آؤ، میں نے کہا، اور حسینہ نے پھر چھلانگ لگا دی۔ میں نے جلدی سے چائے باتھ روم کے بیسن میں انڈیل دی، اور جب وہ واپس آئی تو میں نے خالی پیالی ہونٹوں سے لگا لی۔ بہت عمدہ چائے تھی، میں نے پیالی رکھ کر ہونٹ خشک کر لیے۔ اوہ پانی، حسینہ نے فوراً ہی پانی کا گلاس آگے کیا۔ ارے ہاں لاؤ، پانی بھی تو دو۔ اب نہیں، چائے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے، تمہیں تو کچھ معلوم ہی نہیں۔ او ہاں ٹھیک ہے، اب تم آرام کرو حسینہ، مجھے کوئی ضرورت ہوگی تو تمہیں بتا دوں گا۔ اور کوئی کام نہیں صاحب جی، وہ مایوسی سے کہنے لگی۔ نہیں، اگر کوئی کام ہوا تو تمہیں آواز دے دوں گا، مجھے ہی بلانا صاحب جی، یہاں کوئی اور تمہاری مرضی کے مطابق کام نہیں کر سکے گا۔ ٹھیک ہے، میں نے جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا اور وہ چلی گئی۔ اس تھوڑی سی تفریح سے موڈ کسی حد تک خوشگوار ہو گیا۔ بہرحال تھوڑی دیر بعد میں تیار ہو کر باہر نکل آیا۔ پبلک کال بوتھ کی تلاش میں کافی دور تک جانا پڑا، اور پھر ایک جگہ بوتھ نظر آ چکا تھا۔ ایک میڈیکل سٹور کے سامنے وہ بنا تھا۔ میں نے ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنا شروع کیا۔ چند ہی لمحوں کے بعد سرخاب کی آواز سنائی دی، اور اس کی آواز میں گھبراہٹ بہت زیادہ نمایاں تھی۔ ہیلو، کون صاحب بول رہے ہیں؟ سرخاب، میں منصور ہوں۔ او منصور بھیا، آپ کہاں ہیں آپ؟ سرخاب کی آواز سسکیوں میں تبدیل ہو چکی تھی۔ مجھے یقین ہے سرخاب، تم اس طرح رو کر میرے حوصلے پست نہیں کرو گی۔ مگر آپ ہیں کہاں؟ ایک محفوظ جگہ پر ہوں، میرے لیے فکر مند مت ہونا۔ جو کچھ میں نے سنا ہے کیا وہ ٹھیک ہے؟ کیا سنا ہے تم نے؟ آپ گرفتار ہو گئے ہیں؟ ہاں، اور رہا بھی ہو گیا ہوں۔ رہا ہو گئے مگر اب کہاں ہیں؟ بہت جلد تمہیں اس بارے میں بھی بتا دوں گا۔ پروفیسر صاحب کہاں ہیں؟ ابھی تک نہیں آئے، کوئی اطلاع؟ کوئی بھی نہیں۔ میں بہت پریشان ہوں، رات کو ایک خاتون بھی آئی تھی۔ رات کو؟ کون تھی؟ آپ کی فرم کی ڈائریکٹر مسز جہانگیر، آپ کے بارے میں بہت پوچھ رہی تھی، بہت پریشان دکھائی دیتی تھی۔ کافی دیر تک بیٹھی رہی، آپ کا انتظار کرتی رہی، اور یہ کہہ کر چلی گئی کہ صبح آپ کو دفتر نہ آنے دیا جائے، آپ کے لیے سخت خطرہ ہے۔ میرے لاکھ پوچھنے پر انہوں نے اس خطرے کے بارے میں کچھ نہ بتایا، اور جبھی سے میں بہت پریشان ہوں۔ راشدہ بھی دن میں آئی تھی اور آپ کی گرفتاری کی خبر اس نے مجھے دی تو مجھے بہت رونا آیا بھیا، لیکن مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ ڈیڈی بھی یہاں موجود نہیں، میں سخت پریشان بیٹھی ہوں۔ میں رہا ہو چکا ہوں سرخاب، کیا میرے اوپر ایک احسان کر سکتی ہو؟ کیسی باتیں کرتے ہیں منصور بھیا، اب میرے لیے پریشان نہ ہو۔ دیکھو سرخاب، تم اس بات سے انکار نہیں کر سکتی کہ میں نے پروفیسر سے تعاون کیا، میری روح کے زخموں سے بھی تم ناواقف نہیں۔ طارق جیسے لوگ کھلم کھلا اس بات کا اظہار کر رہے تھے کہ وہ میری ماں اور بہن کے بارے میں جانتے ہیں، اگر میں ان کی غلامی قبول کر لوں تو مجھے جینے کا حق دیا جا سکتا ہے۔ بہت سی باتیں ہیں سرخاب جو تفصیل سے تمہیں بتانی ہیں، فون پر نہیں بتا سکتا۔ یوں سمجھ لو کہ مجھ پر شرط عائد کی گئی ہے کہ میں ایک شخص کو قتل کر دوں۔ ظاہر ہے سرخاب، میں قاتل نہیں بننا چاہتا، اس لیے مجھے گرفتار کروا دیا گیا۔ کیا میں اب بھی صبر کر لوں؟ کس نے گرفتار کروایا تھا بھیا آپ کو؟ میرے دیرینہ دشمنوں نے، لیکن میں نے سنا ہے کہ بلکہ راشدہ نے بتایا ہے کہ آپ پر 15,000 روپے کی چوری کا الزام تھا، آپ کی فرم کی مالک نے یہ الزام آپ پر لگایا تھا۔ ہاں، اس بے بس عورت کو تختہ مشق بنایا گیا، ورنہ وہ رات کو تم سے کیوں ملنے آتی؟ پر اب بھیا کیا ہوگا؟ مجبوری ہے سرخاب، یقین کرو بالکل مجبور ہوں، طریقہ کار بدلے بغیر کام نہیں بنے گا۔ پروفیسر سے معذرت کر لینا، کہنا میں سخت شرمندہ ہوں، لیکن اور کوئی چارہ بھی نہیں۔ اور اب سرخاب، میری آواز میں غراہٹ پیدا ہو گئی، چند لمحے میں میں کچھ بول ہی نہ سکا۔ سرخاب بھی خاموش کھڑی رہی۔ اب سرخاب، حالات بدلنے لگے ہیں، عملی میدان میں آئے بغیر کوئی چارہ بھی نہ تھا، اب میرے لیے میدان عمل میں آنا مجبوری ہے، ورنہ میں پروفیسر کے افکار سے انحراف کبھی نہ کرتا۔ جواب میں سرخاب کی سسکیاں گونجتی رہیں۔ رو مت سرخاب میری بہن، مجھے تمہاری دعاؤں کی سخت ضرورت ہے، برے راستے پر نہیں جا رہا ہوں بلکہ برائی کے سدباب کے لیے قدم اٹھاتا ہوں۔ تم یاد کرو سرخاب، فریدہ کا کیا حال ہوا ہوگا؟ میری بوڑھی ماں کے آنسو روتے روتے خشک ہو چکے ہوں گے، ان کے لیے میری ہمت بندھا دو، تم میری زندگی میں بہت بڑا مقام رکھتی ہو۔ بھیا وعدہ کرو، اگر زمین تم پر تنگ ہو جائے تو تم اس گھر کو اپنی پناہ گاہ بنا لو گے۔ ہاں سرخاب، اگر ماں اور بہن کی تلاش میں جان بھی دینی پڑی تو سرخاب تمہاری آغوش میں آ کر مروں گا، وعدہ۔ اب فون بند کر رہا ہوں، تم سے رابطہ رکھنا ہوگا، اللہ حافظ۔ میں نے اس کی بات سنے بغیر فون بند کر دیا، میں اس کی سسکیاں برداشت نہیں کرتا تھا۔ میں اپنی رہائش گاہ پر واپس آ چکا تھا، رات کو تقریباً 8 بجے چمن پہنچ چکا تھا، ایک عمدہ لباس پہنے ہوئے تھا اور بے حد اسمارٹ نظر آتا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اپنا کاروبار بھی خوب چمک رہا ہے، اور ہاں وہ تمہارا بھائی کچھ بیمار پڑ گیا ہے، 2-3 دن سے کام پر نہیں آیا، آج اسے پوچھنے بھی گیا تھا۔ کون، ایاز؟ میں نے فوراً پوچھا۔ ہاں، اوہ کیا بیمار ہے، یہ تو معلوم نہ ہو سکا۔ میری تجویز یہ ہے کہ اسے بھی اپنے ساتھ یہاں لے آؤ، سارا دن اکیلے رہتے ہو تمہارا دل بھی بہل جائے گا، میں اسے منع کر دوں گا کہ وہ 2-4 ماہ کام پہ نہ آئے۔ کیا کرو گے چمن میرے لیے؟ میں تمہارے ان احسانات کا بدلہ کس طرح چکاؤں گا؟ کیا اس کے یہاں آنے سے تمہارا نقصان نہیں ہوگا؟ آج کے بعد اس قسم کی بات کبھی نہ کرنا منصور۔ ہاں سمجھ لو، میں بھی سیٹ جبار کا زوال چاہتا ہوں، یہ تمہارا ہی نہیں میرا بھی مشن ہے، اور اس کار خیر کے لیے میں اپنی آخری پونجی بھی داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہوں۔ چمن، میں حیران رہ گیا، اس سے زیادہ تمہیں اور کچھ نہیں بتا سکوں گا منصور، مجھے امید ہے کہ تم مجھ سے تعاون ضرور کرو گے، چمن نے کہا، اور اپنی جیب سے ایک پستول اور کارتوس کے کچھ بنڈل نکال کر میز پر رکھ کر چلا گیا۔ میں اس شخص کو بغور دیکھتا رہ گیا، چمن میری نگاہوں میں بے حد پرسرار بن چکا تھا۔ باہر کار کھڑی ہے، سپورٹس کار ہے،
بالکل فرسٹ کلاس کنڈیشن میں، اگر کبھی اس کی نگاہوں میں آ جاؤ تو بلا تامل ضائع کر دینا، دوسری فراہم کر دی جائے گی، یہ اس کار کی چابی ہے۔ شکریہ چمن، بس اب کھانے کے لیے کہہ دو تاکہ کھانا کھا کر میں چلا جاؤں، اور ہاں یہ کچھ رقم بھی رکھ لو، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، جب پارٹنرشپ میں کام ٹھہرا تو پھر یہ باتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، میں اب اس بارے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ ٹھیک ہے، مجھے اس کی بھی ضرورت ہے، میں نے نوٹ لے کر جیب میں رکھ لیے، اور ہاں اگر تم اجازت دو تو میں آج ہی ایاز کو یہاں لے کر آ جاؤں۔ ضرور لے آؤ، میری طرف سے پوری اجازت ہے، چمن نے فوراً جواب دیا۔ میں نے حسینہ کو بلا کر کھانا لگانے کے لیے کہا اور چمن اس کے جانے کے بعد ہنس پڑا۔ اس نے تمہارے سارے کام کرنے کی کوشش تو نہیں کی، مظلوم لڑکی ہے چمن، حالات کی ستائی ہوئی، کیا تم اس کے بارے میں نہیں جانتے؟ کوئی خاص بات ہے کیا؟ بس ایک ملازم اسے یہاں لے آیا، ظاہر ہے مجھے اس کے بارے میں جاننے کی ضرورت پیش نہیں آئی، اور میں نے مختصراً حسینہ کے بارے میں اسے تھوڑی سی تفصیل بتا دی۔ چمن نے ایک گہری سانس لے لی اور بولا، یہ دنیا ہی دکھوں کا گھر ہے، کوئی دل صاف نہیں، ہر چہرہ ایک دکھ چھپائے بیٹھا ہے، کس کس کو دیکھو گے؟ بعضوں کا تو دل چاہتا ہے منصور کہ اس پوری دنیا کو بدل دیا جائے، کوئی سرمایہ دار ہے تو ہمیں اس کی دولت مندی سے پرخاش نہیں، لیکن دولت کے ڈھیر پر بیٹھ کر دوسروں کو حقارت سے دیکھنا اور ان کی زندگی تلخ بنا دینا کہاں کا انصاف ہے؟ ایسے لوگوں کے خلاف تو جہاد کیا جانا چاہیے، بہت نیک کام ہوگا۔ کھانا لگ گیا ہے صاحب جی، حسینہ نے آ کر فوراً اطلاع دی اور ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ کھانا کھانے کے بعد چمن اٹھ گیا، اچھا بھائی اب ہمیں اجازت دی جائے، اور ہاں میں زیادہ یہاں نہیں آیا کروں گا، البتہ روزانہ 9:30 بجے فون پر ضرور بات ہونی چاہیے تاکہ ایک دوسرے کی خیریت معلوم ہوتی رہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ چمن کے چلا گیا، میں خاموشی سے اسے جاتا دیکھتا رہا، اور پھر میں اس گفتگو کے بارے میں سوچنے لگا، کاش مجھے ان میں سے ایک بھی انسان اس وقت مل جاتا جب میں سیر جبار کے چنگل میں پھنستا چلا گیا۔ اندر آ کر میں نے لباس تبدیل کیا، آئینے میں خود کو غور سے دیکھا، حلیے میں تھوڑی سی تبدیلی پیدا ہو جائے تو اچھا سا لگتا ہے، کل دن میں اس کے لیے بندوبست کروں گا۔ پستول میں نے احتیاط سے رکھ لیا اور اس کے بعد کار کی چابی لے کر باہر نکل آیا۔ باہر سیاہ رنگ کی سپورٹس کار کھڑی تھی، اور اس کے بارے میں چمن نے کہا تھا کہ اگر کسی کی نگاہوں میں آ جاؤ تو فوراً اسے ضائع کر دینا۔ میں نے کار سٹارٹ کی اور باہر نکل گیا۔ 9:45 بجے تھے، سڑکیں پر رونق تھیں، تھوڑی دیر میں ادھر ادھر چکر لگاتا رہا، پھر تقریباً 10:30 بجے میں نے مسز جہانگیر کی کوٹھی کا رخ کیا۔ مسز جہانگیر کی کوٹھی شہر کے ایک پرسکون علاقے میں بنی تھی، پورا علاقہ سنسان پڑا تھا۔ کار میں نے عمارت سے کافی دور روک کی اور پھر اسے لاک کر کے پیدل کوٹھی کی طرف کو چل پڑا۔ اس وقت گیٹ سے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا، میں نے اطمینان سے دیوار پھلانگی اور اندر کو داخل ہو چکا تھا۔ عمارت کے بہت سے حصے روشن تھے، چونکہ یہ عمارت میرے لیے اجنبی نہ تھی اس لیے میں اطمینان سے مسز جہانگیر کی خوابگاہ کی طرف بڑھ گیا۔ خوابگاہ کا دروازہ کھلا ہوا تھا، میں اس کے قریب پہنچ گیا، عین اسی وقت ایک ملازمہ اندر سے نکلی اور میں پھرتی سے ایک ستون کی آڑ میں کھڑا ہو گیا۔ ملازمہ ایک طرف کو چلی گئی تو میں اندر داخل ہو گیا۔ وہ مسحری پر نیم دراز تھی، ایک خوبصورت ریشمی چادر اس کے بدن پر پڑی تھی، نزدیک ہی دودھ کا گلاس رکھا تھا، وہ چھت پر نگاہیں جمائے کچھ سوچتی رہتی تھی۔ میں چند قدم آگے بڑھا اور مسز جہانگیر چونک پڑی، اس نے گردن گھما کر دیکھا، ایک لمحے کے لیے دہشت زدہ رہ گئی، اس کی پھیلی ہوئی آنکھیں مجھ پر جمی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئیں اور اب ان کا چہرہ پرسکون نظر آنے لگا۔ آؤ منصور، انتقام لینے آئے ہو کیا؟ اس نے کمزور سی آواز میں کہا۔ میں خاموشی سے کھڑا اسے دیکھتا رہا، ملازمہ دودھ کا گلاس رکھ کر جا چکی تھی۔ اس کے ساتھ میں خواب آور گولیاں کھا کر سو جانے کی کوشش کرتی ہوں، اس کے بعد کوئی ملازم ادھر آتا ہی نہیں، جو کچھ کرنا چاہو سکون سے کرو، کوئی تمہیں ڈسٹرب بھی نہیں کرے گا، وہ فوراً مسکرا کر بولی۔ تفصیل بتائیں گی لیڈی صاحبہ؟ میں نے سرد لہجے میں پوچھا۔ کیسی تفصیل؟ جھوٹا الزام تھا، بس شیطان نے بہکا دیا، ان باتوں سے فائدہ ہی کیا ہے، کس ارادے سے آئے ہو؟ کہا نہ تفصیل معلوم کرنے آیا ہوں۔ بیکار ہے، اپنا کام کرو، رحم دلی سے کام لیا تو کل صبح پھر پولیس کو فون کروں گی کہ تم میرے کمرے میں قاتلانہ حملے کی نیت سے آئے تھے، تمہاری ضمانت ضبط ہو جائے گی، سمجھ گئے؟ اور پھر شاید دوبارہ تمہاری ضمانت کبھی نہ ہو سکے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، پروفیسر شیرازی کی کوٹھی پر کیوں گئی تھی آپ؟
ڈرامہ مکمل کرنے کے لیے تاکہ تم میرے اوپر شبہ نہ کر سکو، گرفتار تو نہیں ہونا تھا، مسز جہانگیر نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، لیکن اس کی آنکھوں میں نمی اس کے دلی جذبات کی چگلی کھا رہی تھی۔ بیٹھنے کی اجازت نہیں دیں گی لیڈی صاحبہ، میں نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، چور راستوں سے آنے والے کسی بات کی اجازت کے محتاج نہیں ہوتے۔ سامنے کا راستہ مخدوش تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو میرے یہاں آنے کی اطلاع ملے۔ میں نے کہا، کیوں، آپ تو جانتی ہیں۔ میں کچھ نہیں جانتی۔ تب آپ شاید بھول رہی ہیں، آپ نے مجھے طارق کے بارے میں بتایا تھا لیڈی صاحبہ، جس وقت میں گرفتار ہوا تھا میں نے اسی وقت سمجھ لیا تھا کہ آپ کی مجبوری نے آپ کو اس اقدام پر مجبور کیا۔ ایک لمحے کے لیے بھی میرے دل میں آپ کے لیے کوئی برا خیال نہ آیا، اور بعد کے حالات نے میرے اس خیال کو یقین میں تبدیل کر دیا۔ ایک مجبور شخص دوسرے کی مجبوری بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے۔ لیڈی صاحبہ، آپ کیوں بھول گئی تھی؟ بعد کے حالات کون سے؟ لیڈی جہانگیر کی آنکھوں میں آنسو جمع ہو رہے تھے۔ آپ نے اس وقت پولیس کو تحریری بیان بھی نہ دیا، کیا صرف اس وجہ سے نہیں کہ جس قدر جلد ممکن ہو سکے میری ضمانت ہو جائے اور پولیس کے لیے ضمانت کی گنجائش رہے؟ میں نے فوراً ہی سوال کیا۔ لیڈی جہانگیر کے ضبط کا بند ٹوٹ گیا، اسے سکیاں لینے لگیں۔ تم اس انداز میں کیوں سوچتے ہو؟ کیوں مجھے فرشتہ سمجھ رہے ہو؟ میں نے تم پر 15,000 روپے کی چوری کا الزام لگایا، جھوٹا اور بے بنیاد الزام، خود کو بچانے کے لیے۔ یہاں ہر شخص یہی کرتا ہے، بڑے بڑے دعوے کرتا ہے لیکن اپنے مفاد کے لیے دوسروں کو ذبح کر دیتا ہے۔ دیکھ لو میں نے کس آسانی سے تمہیں دنیا کی نگاہوں میں ذلیل کروا دیا، نہ خود فرشتہ بنی نہ دوسروں کو فرشتہ سمجھنے دیا۔ مجھ سے انتقام لے لو منصور، مجھ سے انتقام لے لو، مار ڈالو مجھے، میری صورت بگاڑ دو، جو دل چاہے کرو۔ فرشتہ بن کر تم اس دنیا سے کچھ حاصل نہ کر سکو گے۔ مجھ سے انتقام لے لو، مجھ سے انتقام لے لو۔ اس پر دیوانگی سی تاری تھی۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، اور جب وہ خوب رو چکی تو میں آہستہ سے اس کے قریب ہو گیا۔ میں انتقام ضرور لوں گا مسز جہانگیر، لیکن تم سے نہیں، تم تو محض ایک آلائے کار ہو، مجرم تو کوئی اور ہے۔ نہیں، مجرم میں ہی ہوں، آہ میں مجرم ہوں، خدا کی قسم، نہ میں اس وقت آپ کو مجرم سمجھتا ہوں اور نہ پہلے سمجھ رہا تھا۔ آپ کے پاس ایک دوسرے مقصد کے تحت آیا ہوں، برائے کرم خود کو سنبھال لیجئے، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں۔ میں نے بے اختیار آگے بڑھ کر مسز جہانگیر کا سر اپنے شانے سے لگا لیا، اور مسز جہانگیر نے چونک کر مجھے دیکھا اور پھر اتنی زور سے مجھے بھینچ لیا کہ جس کی مجھے توقع بھی نہ تھی۔ منصور، میں بہت بے گناہ انسان ہوں، میں مجبور تھی، مجھے مجبور کر دیا گیا تھا، یقین کرو انتہائی بے بسی کے عالم میں میں نے یہ قدم اٹھایا تھا منصور۔ وہ میرا شانہ بھگوتی رہی، میں اسے تسلیاں دیتا رہا، اور جب اس کے دل کی بھڑاس پوری طرح سے نکل گئی تو وہ آہستہ سے مجھ سے علیحدہ ہو گئی، مجھے دیکھتی رہی، پھر درد بھرے لہجے میں بولی، تم اتنے نیک طبیعت انسان کیوں ہو منصور؟ کیوں نہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے؟ تم تو مضبوط ہو، نوجوان ہو، میری فطرت برائیاں نہیں قبول کرتی لیڈی صاحبہ، آپ یقین کریں، زندگی مجھ پر اجیرن کر دی گئی تھی، اور اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ میں ان لوگوں کے خلاف میدان عمل میں اتر پڑوں، اور اس کٹھن راستے میں مجھے آپ کے سہارے کی بھی ضرورت ہے۔ منصور، کیا تم اب بھی مجھ پر بھروسہ کرو گے؟ وہ بولی، کیوں نہیں، اب بھی آپ کے اندر کی انسانیت مری تو نہیں؟ میرے پاس کافی دولت، جائیداد اور بہت بڑا کاروبار ہے، اسے داؤ پہ لگا دو، سب کچھ لٹا دو، مگر ان لوگوں کو صفحہ ہستی سے بالکل مٹا دو۔ خدا کی قسم، جو کچھ کہہ رہی ہوں پورے ہوش و حواس میں کہہ رہی ہوں، لازمن مجھے مالی امداد کی ضرورت بھی پڑے گی، میں بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں، صرف سیٹ جبار ہی نہیں، اس جیسے دوسرے لوگوں کے خلاف بھی مہم شروع کرنا چاہتا ہوں۔ میں ایک تحریک شروع کروں گا ایسے لوگوں کے خلاف، لیکن اب میں ایک ذاتی بات پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے امید ہے آپ مجھ سے کچھ نہیں چھپائیں گی۔ طارق کے پاس آپ کی ایسی کون سی کمزوری موجود ہے جس نے آپ کو اس حد تک مجبور کر دیا ہے؟ ایک تحریر، تصویروں کا ایک پیکٹ اور ایک کیسٹ جس پر میری آواز ٹیپ کر دی گئی ہے۔ آپ کو اس کی رہائش گاہ کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ وہ بے حد چالاک آدمی ہے، کسی ایک جگہ نہیں رہتا، کئی ٹھکانے ہیں اس کے۔ میں تمہیں دو پتے دے سکتی ہوں، میں ایک فون نمبر دہراتا ہوں، آپ بتائیے یہ کہاں کا ہے۔ میں نے کہا، اور وہ فون نمبر دہرا دیا جو مجھے طارق نے بتایا تھا۔
ہاں یہ ایک فلیٹ کا نمبر ہے، کوئن سکوئر کا فلیٹ نمبر 18، اکثر وہ وہاں بھی رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اسٹریٹ پیلس کے علاقے میں بنگلہ نمبر 9 میں بھی اس کی ملکیت کافی زیادہ ہے۔ بس مجھے یہ دو پتے معلوم ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر میں ان دو پتوں میں سے اسے نہ پا سکا تو پھر میں آپ کو ایک اور تکلیف دوں گا۔ تم بلا تکلف ہر بات مجھ سے کہہ